सलाम जो बिल्कुल बेसिक से लेके जाए और एक वो फिक्री हवाला के जो सूरह अनकबूत में है कि हर इंसान जब मुस्तरिब होता है, जब परेशान हो जाता है, जब उसके लिए जाहिरी असबाब और वसाइल मुनक़ता हो जाते हैं तो वो अपनी असल फितरत की तरफ बढ़ जाता है और उस वक्त खुदा को ही मबदा और मर्जिअ के उनवान से अपने वजूद में महसूस करता है। इमाम सालेह अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ की तरफ इशारा फरमाया वो ये कि ये तसव्वुर, ये एहसास तुम्हारे अपने वजूद के अंदर है, कहीं बाहर से नहीं है। यानी कि खुदा की मारिफत, खुदा की शनाख्त, खुदा से ताल्लुक हर इंसान के वजूद में मौजूद है, न कि ये कोई खारजी तसव्वुर। जब मैं उस चीज की तरफ आ जाऊँ कि जो मैं आपसे कह रहा था कि विलायत और मानसिकता के पैसे विलायत मुकम्मल जो है हमारी कि विलायत के हवाले से माशरा जो तश्कील पाता है या इंसानियत के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रोह डेवलप होते हैं उनकी नौीयत क्या होती है, इसके लिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिस सूरह ताहा की आयतें हैं, कई तकरीबन 60-70 आयतें मुख्तसर। इसकी इब्तदा यहाँ से होती है कि वहल अता का हदीस को मूसा, क्या तुम तक मूसा की हदीस, मूसा का वाकया पहुँचा, नाम जब उसने आपको देखा पपा ये वाक्य आपके इल्म में होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस लौट रहे थे अपने हमवारियों के साथ कि रस्ते में अंधेरी रात तूफान आया और तूफान के वजह से सब कुछ तितर बितर हो गया, सिर्फ उनकी ज़ौजा साथ बची और कुछ मामूली जज्बा, और उस अंधेरी और सर्द रात में उन्होंने दूर पहाड़ पर एक रोशनी चमकती हुई देखी और उन्होंने ये गुमान किया कि वहां पर कोई आग जल रही है और उन्होंने अपने अहलवारियों से कहा कि तुम यहाँ पे रुको, मैं जाता हूँ और वहां से आग का आग लेकर या अंगारा लेकर आता ताकि हमारी ये बेचारगी दूर हो सके। पदम वहां अता है, लेकिन जब मूसा वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, नूह दिया गया मूसा, हमने निदा दी कि है मूसा, यानी वहां पर उन्होंने किसी और चीज को पाया, इन्नी अना रब्बुका फहला अना अलैक, इन्नी बेशक अना रब्बुका मैं तेरा रब हूं, फहला अना अलैक बस अपनी जूतियों को उतार दे, इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा बेशक तू दुआ की मुकद्दस वादी में इस वक्त खड़ा है, वह अख्तर तो का और मैंने तुझे अख्तियार किया, अख्तियार का मतलब यानी कि आप जैसे एडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस में से आप एक को उठा के अपना बना लिया, ये चुनना थोड़ा सा अलग है, इख्तियार करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे हैं कि जिनमें से जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनमें से आपने एक को लिया और अपने पास अपना बना लिया, वरना अख्तर तो का मैंने तुझे इख्तियार कर दिया, बस अब तू सुन मेरे गौर से सुन जो तेरी तरफ बड़ी की जाती है, इन्नी अनल्लाह इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं हूँ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और नहीं है कोई माबूद मगर मैं, फअबुदनी बस मेरी बंदगी कर, यही कह रहा मैंने, बस ये कहा हमने मिला दी, मूसा आग लेने पहुंचे और वहां पर हमने मिला दी। इस्तेमाल हुआ है वहां पर ये अभी जलों की कसरत है, यानी तौहीद खालिस का मकाम नहीं है, तौहीद खालिस का मकाम जो है वो अलामा ने बयान किया कि वहां पर हुआ का लफ्ज है, वो अपने जो फला का लफ्ज़ थी और मेरी याद के लिए सलाह कायम कर, इन्ना साअता आतियतुन बेशक साअत यानी कयामत आने वाली है, अकान तो उख्फी था और उसे मैंने माफी रखा है कयामत के आने की इंफॉर्मेशन को, لتجزم كل نفس بما تسعر، تاکہ ہر نفس کو اس کی سعی کے مطابق جزا دی جا سکے۔ یہاں پر جب ولایت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں نے آپ سے خدمت محض کیا تھا کہ اصل چیز کیا ہے ولایت رب، ولایت خدا کی، کہ باقی ساری ولایتیں اس کے ہی طول میں ہیں، اس کے تابع ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ولایت سے بلا فصل رابطہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا گروہ۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو ولایت الہیہ سے، یعنی خدا سے قرب کے مقام پر، کس درجے پر پائے جائیں گے، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ کہ جیسے ان آیتوں کا خاص طور سے انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا کہ یہاں پر خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود سب کچھ بیان کیا، آنا کر فرسٹ پرسن میں کلام کر، یعنی ایک واسطے سے کلام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے خدا نے کہا کہ ہم نے پہلے قرآن ایک بار ہی قلب پیغمبر پر نازل کیا، اور اس وہ نزول جو قلب پیغمبر پر ہوا ایک دم، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور وہ قرآن جو 23 سال کے عرصے میں جستا جستا جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل ہوتا رہا، وہ ایک دوسری یاد ہوتا کہ جو لفظوں کی شکل میں آیا انسانوں کے لیے ہدایت بن کر وہی کے ذریعے سے۔ تو پیغمبر کی وہ ہستی ہے یا قائمہ کی وہ ہستی ہے کہ جو اس ولایت کے سورس سے، خدا سے بلا فصل متصل ہے، یعنی ان کی ولایت کی نوعیت کیا ہے، بلا فصل ہے، ٹھیک۔ ایک ولایت یہ کہ ان آیتوں کو میں نے ابھی ان آیتوں کی تشریح کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس بات کا سمجھانا مقصود ہے کہ انسانوں میں سے ایک درجے کے افراد وہ ہیں کہ جو خدا سے اس درجے پر ولایت رکھتے ہیں کہ جس میں ان کے اور خدا کے مابین حجاب آتی ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز تعلیم دی جا رہی ہے وہ فرسٹ پرسن ہے، اللہ خدا بلا حق اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، واحد الذی میری بندگی کر، اپنے میں خدا کا ذکری میری یاد کے لیے سلام پائے، ٹھیک۔ اس بات کو اچھے طریقے سے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات اور آگے چلتے ہوئے لنوریہ کا، ان ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا، لنوریہ کا من آیات الکبرا، کہ ہم نے تجھے طور پر بلایا، تجھے منتخب کیا، کس وجہ سے، تاکہ اپنی بزرگ نشانیوں کا تجھے مشاہدہ کرا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کی طرف جا کہ اس نے سرکشی کی راہ پر اختیار کیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانا کس نیت سے، کس وجہ سے تھا۔ اب یہاں پر ہے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانا کس وجہ سے تھا، لنوریہ کا من آیات کبرا، کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو بزرگ آیتیں دکھائے۔ یعنی عوام الناس کے لیے حضرت موسیٰ کا قیام کا فائدہ کیا تھا، کہ وہ فرعون کے ظلم سے نجات پا جائیں، لیکن حضرت موسیٰ کے لیے آیت یہ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آیت تھی وہ کیا تھی، کہ وہ اس مجاہدے اور اس قیام کے ذریعے سے اس کی راہ میں اللہ کی بزرگ آیتوں کا مشاہدہ کرے۔ تو ایک درجہ کے افراد یہ ہیں کہ جو اس درجہ ولایت پر فائز ہیں کہ جس میں ان کے اور خدا کے مابین حجابات ہیں۔ کبھی میں بات کروں انشاءاللہ، میں آج اسی عنوان سے بات کر رہا ہوں تاکہ ان سارے سوالات جو ہیں وہ آنسر ہو جائے گا۔ پھر یہ ایک بات واضح ہوگی خود ان آیتوں کی روح سے کہ موسیٰ کی وہ ہستی ہے، یہ انبیاء اور رسل کی وہ ہستی ہے کہ جو خدا سے بلا فصل رابطے تھے۔ اب جب اللہ نے ان سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس کے مقابلے میں قیام کرو، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم جیسے کسی آدمی سے بات کیا تو دماغ چلا جائے ہمارا، کیونکہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو فرعون کی جو طاقت تھی اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ وہاں پر تھے، اس میں کوئی کسی قسم کے کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ कि शायद आज हमारे मुकाबले में अमेरिका भी उतना ज्यादा ताकत का रेशो आज हमारे और अमेरिका का भी उतना था जितना बनी इसराइल और फिरौन का था, क्योंकि अमेरिका अभी तक ये सुलूक नहीं कर पाया कि सन पत्थर और बना उनका साहब ये सुलूक था फिरौन का बनी इसराइल के। तो अब खुदा के कौम एक शख्स से कह रहा कि जाओ और उस सरदार को हरम कर उसके खिलाफ कर। तो हम उसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कुछ चीजें मांगी हैं कि अब आपने मुझे अगर इस जिहाद और इस प्याम के लिए हुक्म दिया है तो मुझे कुछ चाहिए अपने और आजार औजार के तौर पर आदाब के तौर। वो क्या चीज मांगी? सबसे पहली मांगी रब को शराह ही फौरी शरह सादर कि एक इंसान बड़ा काम उसी वक्त कर सकता है कि जब उसके अपने अंदर दम हो। शरह सदर, सदर जाहिरी ये किनाया है इन्हें मेरे सीने की फजा को इशारा करते हैं। शरह सदर जो इशारा किनाया है किस तरफ कि मेरा सीना जो है वो इशारा हो जाए, मेरे सीने की फजा वसी हो जाए। जिसका सीना तंग होता है वो मुश्किल का तहमुल नहीं कर सकता, जिसका सीना इशारा होता है वो मुश्किल को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा रखता है। अमरी और मेरे लिए मेरे अमर को आसान कर दे, मेरे लिए मुझे इस काबिल बना दे कि ये जितना मुश्किल अमर मेरे सामने है मैं उसको आसानी के साथ अंजाम देने के काबिल हो जाऊं। कि यहां पर हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक ये एक किताब आपको दी गई आपने कहा बहुत मुश्किल है मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही और कोई मुझे ऐसी किताब दे जो इससे आसान हो और इसी मौजू पर। तो यहां पर आपने क्या काम किया कि आपने अम्र को आसान बना दिया। और दूसरे मरहले पर यह भी बात हो सकती है कि आपने कहा कि नहीं मुझे मेरी तरबियत ऐसी करें कि मैं उस मुश्किल किताब को समझने के काबिल हो जाऊं। तो आपने ये चीज मांगी कि मेरी एलिवेशन मेरी तरक्की हो जाए ताकि मैं मुश्किल काम को सही तरीके से अंजाम देने के काबिल हो जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि उस मुश्किल को आसान कर दे बल्कि वो यस्सिर ली अम्री मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, यानी मुझे एलिवेट कर दे, मुझे इस काबिल बना दे, मुझे इतनी मजबूती अदा कर दे कि मैं इस मुश्किल अम्र को और मेरी जबान पर लगी हुई गिरा को खोल दे। अब यहां पर आमतौर से इसका तर्जुमा या तफसील क्या की जाती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में फिरौन के दरबार में अंगारा उठा के जबान पर किया था तो जिसकी वजह से उनकी जबान में लुकनत पैदा हो गई थी। लेकिन मैंने इसकी तशरीह ये की है कि हर नबी की जबान पर एक गिरा लगी हुई थी कि जिसकी वजह से उसको ये मुश्किल होता है कि जो कुछ वो खुद समझता है वो अपनी कौम को समझा सके। ये गिरा कौन सी है जो नबी की जबान पर डली हुई है कि जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है वो मैं अपनी कौम को भी समझा सके, ये मेरी जबान में वो ताकत दे दे, मेरी जबान में वो सलाहियत दे दे कि मैं वो चीज उन तक ट्रांसफर कर सकूं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो तरीका इख्तियार किया इस्तेदाल का कि जो लोगों को समझ में आता लोगों को समझाने के अतबार से। तो ये उस गिरा का खोल जाना और इसकी मिसालों ने बहुत खूबसूरत दी है तफसीर सूरह हम में कि नबी की अंबिया की मिसाल उस पुरशफ़क़त बाप की सी है कि जो अपने अंधे बच्चे को ये समझाना चाहता है कि सूरज की रोशनी क्या होती है, कि जो पैदाइशी नाबीना है जिसको पता ही नहीं रोशनी होती क्या चीज़ है अब वो उसको ये समझाना चाहता है कि देखो नूर की वजह से ये नूरा है। तो वो ये कहते हैं कि ये वो हजरत मूसा की जबान की लोकनाथ नहीं है बल्कि ये वो गिरा है जो हर नबी की जबान हर मासूम की जबान करेगी कि जो कुछ उनको समझ में आता है वो ऐसे अफराद को कि जिनके फहम और अदराक का लेवल ये है उन तक ये बात कैसे बनता रहेगा। और इसकी दलील क्या है, यानी इस बात के सही होने की दलील क्या होगा کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ اس کی یعنی میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میرے قول کی گہرائی میں جا سکے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کی زبان کی لکنت کی بات کر رہے ہیں کہ میرے لفظوں کو صحیح سمجھ سکیں، بلکہ تفقہ کا لفظ استعمال کیا. تفقہ کا مطلب ایک جملے کا، کہے ہوئے جملے کا درک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے قول کی گہرائی میں اتر کے اس کے اصل معنی کو سمجھنا. تو میری زبان پر لگی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میرے قول کو تفقہ کر سکے، اس کی گہرائی میں جا سکے. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل سے، میرے اہل بیت سے ایک وزیر، یعنی میرا بوجھ بٹانے والا. وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا لفظ کا معنی یہ ہے کہ جو بوجھ اٹھا سکے. وزیر بھی کسی کو کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کے امور سلطنت کے بوجھ کو بٹانے والا ہوتا ہے. تو وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے وزیر میرے لیے برابر ہے. اور اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا، ہارون اخی، کہ جو میرے بھائی ہارون ہیں. اب یہ سیکنڈ کیٹیگری، ٹھیک ہے. ایک درجے کے لوگ وہ کہ جو خدا سے بلا فصل رابطہ ولایت رکھتے ہیں، دوسرے درجے کے لوگ وہ کہ جو ان ہستیوں سے بلا فصل رابطہ ولایت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جناب ہارون علیہ السلام اب ایک نئی شخصیت سامنے ہے کہ جس کو خود جناب موسیٰ نے خدا سے مانگا، اس ہستی نے کہ جس کو خدا نے یہ ساری چیزیں تعلیم کی، بذات خود براہ راست تعلیم کی، اور ان کو ایک کام دیا. انہوں نے کام کے حوالے سے جب خدا سے کچھ چیزیں مانگی کہ جس کے ذریعے سے ان کا بوجھ کم ہو، تو اس میں انہوں نے اپنے لیے ایک، اپنے اہل میں سے ایک وزیر، وزیر یعنی اپنا بوجھ بٹانے والا، اس میں شرکت کرنے والا مانگا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ میرے بھائی ہارون. تو یہ دوسرے مرحلے پر وہ افراد ہیں کہ جو ان ہستیوں سے بلا فصل رابطہ اور ارتباط رکھتے ہیں، ٹھیک. یہ دو مرحلے سامنے ہیں. اب یہاں سے آگے چلیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا رب کا رسول ہوں، وہی فطرت والی بات کہ رب ہر ایک کا ہے، یعنی اس بارے میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اس رب کے طور پر اسے قبول نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا رب نہیں ہے. تو میں اس کا رسول ہوں کہ جو تیرا رب ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان پر عذاب نہ کر، بے شک میں تیرے لیے تیرے رب کی جانب سے آیتیں اور نشانیاں لے کر آیا ہوں. اور نشانیاں کیا تھیں؟ یہ غزا تھا اور عصا تھا کہ جو گشتاہی میں تبدیل ہو گیا اسی طرح. والسلام علی من اتبع الهدى، اور سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کی اتباع ہے. تیسرا گروہ ان ظالم حکمرانوں کا کہ جنہوں نے ہر چیز کو سمجھتے ہوئے اس بات پر ٹھان لی ہے کہ اپنی سلطنت کے لیے وہ ہر قسم کے ظلم کو جائز اور روا سمجھیں گے، اور بندگان خدا کو ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولیاءہم الطاغوت، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلن ولایت خداوندی سے باہر ہیں، اور ان کا ولی و سرپرست طاغوت اور سرکش ہے، ٹھیک ہے. تیسرا، یعنی پوری انسانیت کی تقسیم آپ کو ولایت سمجھ میں آ جائے گی، پورے انسانی معاشرے کی کمپوزیشن سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ صرف ولایت کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ولایت خداوندی، اس کے درجات، خدا سے وابستگی کے درجات. سب سے پہلا درجہ ان افراد کا ہے کہ جو خدا سے ولایت اور قرب کے اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں ان کے اور اس کے درمیان حجابات یا تو بہت معمولی ہیں یا نہیں. دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں کہ جو ان کے ساتھ بلا فصل جڑے ہیں اور ان کے ذریعے سے خدا سے جڑے ہیں, ٹھیک. لیکن اس میں ان کے اور خدا کے درمیان بس ان کے علاوہ کوئی نہیں بیچ میں. پھر جیسے ہم علی علیہ السلام کے لیے کیا بات کہتے ہیں کہ ولی کے خدا ہیں اور پیغمبر کے وسیع ہیں اور خلیفہ بلا خوف, کہ آپ کے اور پیغمبر کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے, بیچ میں کوئی حجاب نہیں. تیسرا جو ہو گیا آپ کی سمجھ میں گیا کہ جو خدا کی ولایت سے بلند باہر ہے اور اس کی ساری دلچسپی کیا ہے کہ اس زمین پر جتنا زیادہ رتبہ تسلط اقتدار عہد حاصل کر سکیں کریں, اور اس کے لیے بندگان خدا پر جتنا ظلم کر سکیں وہ کریں, جس طریقے سے ان کو غلام بنا سکیں وہ کریں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل اور معجزے کے ذریعے سے فرعون کو لاجواب کر دیا تو اس نے ایک عجیب بات کی. اس نے کہا کہ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنا جادو دکھا کر ہمارے گھروں پر قبضہ کر لو. عجیب بات. اب موسیٰ کے پاس ہے کیا ابھی کہ ساری کی ساری سلطنت سارا تسلط تم لے کے بیٹھے ہو؟ اب جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر مسئلہ کچھ خطرناک نظر آ رہا ہے تو اس نے لوگوں کے ذہن کو پلٹانے کے لیے یہ بات کی, لیکن ہم بھی تم سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں, ہم بھی ایسا جادو لے کر آئیں گے کہ جو تمہارے جادو کا توڑ کرے گا. فجعل بیننا وبینک موعدا, تو بس ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے ایک وعدے کا موعد, ایک وعدہ کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا اس دن جب تمہارا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے, جس میں تمام سلطنت کے لوگ اپنا جواب دیں, اس دن ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. اس وقت فرعون نے سب کو جمع کیا اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں پر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ویلکم, تم پر ویل ہو, لا تفتروا على الله كذبا, تم اللہ پر بہتان جھوٹا بہتان نہ باندھو ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ. اس کے جواب میں فرعون نے کیا پیش کیا, جادوگروں کو سامنے لایا, ان سے عرض کی کہ یہ دو جادوگر ہیں کہ جو اس نیت سے آئے ہیں کہ تمہارے مملکت کا قبضہ کر لیں, تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیں, تو اب تم سب کو ان کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے اور ان کے جادو کے مقابلے میں جادو ایسا جادو لاؤ کہ یہ شکست خوردہ ہو جائے. فاجمعوا کیدکم ثم ائتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا, جتنے تمہارے حربے ہیں سب اس وقت جمع کر لو آج کے دن, اور جو آج سربلند رہا بے شک اسی نے نجات پائی. یہ فرعون نے کہا اپنے ساتھیوں سے. جب جادوگر ان کے سامنے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے, تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں, آپ اپنا سحر پیش کریں گے یا ہم پیش کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو, اور یہ ہر نمائندہ خدا کی سنت ہے کہ کبھی وار میں پیر نہیں کرتے. جب انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا, یوحیلہم انہوں نے لوگوں کے خیال پر جادو کیا کہ انہیں رسیاں سانپ نظر آنے لگی. رسیاں سانپ بنی نہیں, انہیں رسیاں دوڑنے لگی اور ان کے جادو حقیقتاً لوگوں کے ذہن اور تخیل پر تھا کہ انہیں اپنے خیال میں وہ دوڑتی کہ رسیاں سانپ لگنے لگی. اور جیسا کہ نفس ہی خیفتاً موسیٰ, اس وقت موسیٰ نے اپنے نفس میں ایک خوف سا محسوس کیا. کس چیز کا خوف؟ خوف یعنی آئندہ آنے والے واقعات کا اندیشہ کہ کہیں انہوں نے جو ایک ایسی چیز پیش کی ہے کہیں اس کے مقابلے میں انہیں جو میرا مقصد ہے وہ خوف نہ ہے. قلنا لا تخف, ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف, تمہارے لیے خوفزدہ ہونے کا کوئی مقام نہیں. یہ کہا کہ تم بلند ہو جاؤ گے, بلکہ یہ کہا بے شک تم بلند ہو. بے شک تم بلند ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, اور جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دے. سال و هفت ماه فناوری جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فیبریکیٹ کیا ہے یہ ان سب کو ضائع کر رہے ہیں. انما فناعو قید و ساحر جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں وہ سب ایک ساحر کا فن ہے اس کا مکر ہے ایک جادوگر کا. ولا یفلح الساحر حیث اتا اور جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پایا کرتے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا اور اس نے ان جادوگروں کے سحر کو باطل کر دیا اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا کہ وہ جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم کہ کیا تم ایمان لے آئے اس سے قبل کہ تم میں نے تمہیں اجازت بھی نہیں دی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر اب خطرہ کس بات پر پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ پر جائیں گے وہ مجمع جو اس چیز کو دیکھ رہا تھا وہ منارے کو جائے گا. تو اس نے فوراً مجمع کو کنٹرول کیا کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری آپس میں پہلے سے ہی کوئی ساز باز تھی اور یہ تمہارا بڑا ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹوں گا مخالف سمتوں سے اور تمہیں کھجور کے تنے پر سلیب دوں گا اور پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس کا عذاب شدید ہے اور باقی رہنا. قَالُوا لَن نُقْفِرَكَ عَلَى مَا جَعَنَا مِنَ الْمَيْقِرَاتِ اور جادوگر نے جواب میں کہا کہ ہمارا قصور تو صرف اتنا ہے کہ جب حق روشن ہو کر ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا. ہمارا قصور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں. وَالَّذِي فَطَرَنَا ہم نے اس کو قبول کر لیا جس نے ہماری فطرتوں کو بنایا. کہ انسان کی یہ فطرت کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی. جیسے میں آپ سے کہا فطرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. پر اسی چیز کو علی علیہ السلام نے دعا کمائے میں جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اگر جہنم کی گہرائیوں میں بھی پہنچ جاؤں گا تب بھی اس وقت بھی تجھی کو پکاروں گا. انہیں یہ جو فطری رابطہ ہے خدا کے ساتھ یہ کوئی چیز اس کو نہیں توڑ سکتی, کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی جسے آپ فطرت کہتے ہیں. اور جب آپ چاہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں ہم آپ کے سامنے بن جائیں. یہ نقطہ ایسے ہی کہ توحید کا سراغ الوہیت کا سراغ کہاں پر ہے؟ انسان کے نفس میں. کس شکل میں؟ اس کی طرف کی شکل میں جو ہر انسان کو آتا ہے. اور جب انسان متوجہ ہو جائے اس طرف یہ حقیقت کھل کے اس کے سامنے آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور تو صرف اتنا ہے کہ جب کھل کے حق ہمارے سامنے آ گیا اور من نقطہ رکھا اڑا ما جانا ملن بینا والذی فطرنا فقضنا لحاظ کہ جس نے ہماری فطرتوں کو خلق کیا ہم نے اسے قبول کیا اب جو تیرا دل چاہتا ہے وہ کرنے. انما تقضی حاضر حیات الدنیا بے شک جو تو ہمارے سامنے کرے گا ہمارے ساتھ کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے. اتنی ساری معرفت ان کو اچانک آج کیسے مل گئی ہم نہیں پتہ. ان کو آخرت بھی سمجھ میں آ گئی, ان کو خدا بھی سمجھ میں آ گیا, وہ سجدے کی حالت تک بھی پہنچ گئے, سب کچھ چشم زدہ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے چیز کس حالت میں تھے کہ فرعون کی طرف سے لائے گئے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو ہمیں انعام کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تم کو اپنا مقررہ بنا لوں گا تو خوش ہو گئے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حالت تھی اور ابھی ذرا سی دیر میں ان کو آخرت بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر حیات دنیا. ان کو خدا بھی اس طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ کہہ رہے ہیں والذی فطرنا خلقنا کے لفظ استعمال نہیں کر رہے کہ کہاں سے یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہم خود اپنے آپ سے رابطہ لیں, ہم اپنے آپ سے غافل ہیں. جس لمحے کو بھی ہم اخلاص کے ساتھ اپنی جانب متوجہ ہو جائیں گے یہ سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے. اور آمنا لنا خطایانا, بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے. پہلے انہوں نے کیا کہا تھا, آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور اب کہہ رہے ہیں ہمارا رب, یعنی اب ہم نے بھی اس رب سے اپنے تعلق کو محسوس کر لیا. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ اللہ کیا ہے, صرف محمد اور آل محمد کا خدا نہیں, میرا بھی خدا ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. اتنا آمن نہ بے رب لینا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر, لے وفر لنا خطایا, تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کرے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور اس جادو کے حوالے سے ہمیں معاف کر دے گے جس پر ہمیں جبرن مجبور کیا گیا. وہاں اکرہ تھا, یعنی یہ جو جادو تھا یہ ہم نے اپنی خوشی سے نہیں کیا, یہ ہم نے اپنی کراہیت سے ہمیں یہ چیز کرائی گئی تھی. واللہ خیر و ابقا, اس جملے پر پہنچ کر عقل حقیقتا دنگ رہ جاتی. واللہ خیر و ابقا, یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی نعمتیں ابقا, اللہ بہتر اور باقی رہا. اتنی سی دیر میں اتنی لمبی شرح, یہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ عام لوگوں کے لیے کیا میسر ہے, اس سوال کا جواب کہ جس وقت بھی انسان اپنی فطرت اصلی پر قائم ہو جاتا ہے, اپنی اصل کی طرف رجوع کر لیتا ہے, تو ان انبیاء اور آئمہ کی اتباع کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے خود انسان بھی خدا کو پا لیتا ہے. کہ وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی نعمت میں بہتر ہے, بلکہ اللہ پر باقی ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ میسر. تو یہ ہمارے پاس کون سا گروہ ہوا, چوتھا گروہ انسانوں میں سے, کہ جنہیں مجبور کیا جا رہا تھا کسی دباؤ کے تحت, وہ غلط کام کر رہے تھے لیکن اس سے خوش نہیں تھے, اپنے اندرونی طور سے حق کی تلاش میں تھے. اور جس وقت بھی حق ان کے سامنے بیان روشن ہو کے سامنے آ گیا, انہوں نے پوری شدت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, بغیر کسی مصلحت پسندی کا شکار ہوئے, ہر مصیبت کو قبول کرتے ہوئے حق کو مان لیا. تو ان کے لیے کیا چیز ہے, بتاؤ کا احساس تھا کہ خدا کہتا ہے میں ان کے لیے, وہ مشکل پہنچ سکتا ہے. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے, اور اس موقع کو خدا نے کہا, یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم, اے بنی اسرائیل میرا وعدہ تم سے پورا ہوا کہ جب میں نے تمہارے دشمن سے تم کو نجات دلائی, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, تم پر آسمان سے ایک من و سلوہ کی نعمت نازل کی, کلو من طیبات ما رزقناکم, جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی اس کو کھاؤ, وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ, اس میں سرکشی نہ کرو, فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, کہ اس طغیان اور اس سرکشی کے نتیجے میں میرا غضب تم میں حل ہو جائے, تم میں سرائت کر جائے. وَمَنْ يَعْدِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي, اور جس میں میرا غضب حل ہو جاتا ہے, فقط ہوا, وہ خراب ہو جاتا ہے, یعنی وہ ہلکا ہو جاتا ہے, بے وزن ہو جاتا ہے, بے مقت ہو جاتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو اپنی قوم میں اپنا نائب بنا کر ٹور پہ گئے, جس کی کیفیت سورہ آراف میں بھی بیان کی گئی ہے, آیت 140-150 تقریبا اس جگہ. اب خدا نے کہا, وما اعجلا کا ان قوم کے یا موسیٰ, اے موسیٰ تم اپنی قوم سے نکل کر اتنی جلدی جلدی کیوں چلے آ رہے ہو, اتنی جلدی کس بات کی. قال قم اولا علی اثری, حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ میرے آثار پر ہیں, یعنی میرے پیچھے ہیں, جو میں ان کو سکھا کر آیا ہوں, جو ان کے درمیان چھوڑ کر آیا ہوں, ان آثار پر ہیں. عجل تو الی کا رب لکروا، اور میں جلدی جلدی اس لیے تیرے پاس آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے میں جلدی جلدی تیرے پاس آیا۔ قال خدا کی طرف سے جواب آیا، فانا قد فتنا قومك من بعدك، ہم نے تیرے باپ تیرے پیچھے تیری قوم کو آزمائش پتنے میں ڈالا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، پر سامرین نے ان کو گمراہ کر دیا، ایک آزمائش میں ڈالا اور وہ قوم سامرین کے ذریعے سے گمراہ ہو گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اب موسیٰ اب ان کو اور کوئی سننے کی طاقت نہیں رہی، کیونکہ اتنی مشکل مراحل سے نکال کر اتنی طویل کوشش کے بعد اتنی سختیاں اٹھانے کے بعد ایک جگہ پہنچے، اب ان کو خبر ملی کہ جتنی میری محنت تھی سب کی سب مٹی خاک میں مل گئی، کیونکہ اصل بنیادی توحید ہے کہ اگر توحید ختم ہو جائے کسی معاشرے سے تو آپ سمجھ لیجیے کہ نبی اور امام کی ساری محنت ختم ہو گئی، چاہے کچھ بھی رہے وہاں، لیکن اگر جوہر توحید معاشرے سے ختم ہو گیا تو وہاں پر نبی اور امام کے سارا کام ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے وہ پلٹے حضرت حضرت میں اور افسوس کرتے ہوئے، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ حسن نہیں کیا تھا، افطال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی طویل مدت گزر گئی، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے تمہارے رب کا غضب تم پر آ جائے، فأخلفتم موعدي، اور تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ قالوا ما أخلفنا موعدك، اب یہ سادہ لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنی ملک کے ذریعے سے، یعنی ہمارے پاس جتنا کچھ تھا ہم نے اس کے حوالے سے بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ ابھی اس جملے کے مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، کیا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارَةً مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن انہوں نے جو قوم کی قوم فرعون جب وہ ختم ہوئی تو ان کے ہیرے جواہرات معلومات اس کو اٹھا لیا، فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور وہ اٹھا کے وہ لے آئے اور اس کو سامری نے پگھلا کر اس سے بچڑا بنا لیا۔ اب یہ سادہ لوگ نہیں، ہم نے اپنی ملکیت سے اس کو کچھ نہیں دیا تھا، یہ جو بچڑا بنا ہے اس میں ہمارا ایک پیسہ بھی شامل نہیں تھا، کہ جس مال سے سامری نے بچڑا بنا کر اس کو معبود کے طور سے پیش کیا، مل کے نا ہم نے اپنے پاس سے نہیں دیا اس کو، بلکہ یہ وہ سارا زیور تھا کہ جو رستے سے اٹھا لیا تھا اور اس کو اٹھا کر سامری نے اس سے یہ بنا لیا۔ اب آپ قوم کے ذہنی میں آ کے اندازہ دیتی، فأخرج لهم رجلا جسدا، اور اس سے اس نے کیا نکالا سامری میں، رجلا جسدا، ایک بچڑے کا جسد، جسد کہتے ہیں ایک بے جان جسم کو، ٹھیک ہے، جسد یعنی وہ جسم جس میں روح نہ جان نہ، تو بچڑے کا جسم تھا لہو خوار، جسم میں آواز آتی تھی، کہ یعنی دونوں جگہوں پر چاہے جادوگروں کا واقعہ ہو چاہے سامری کا، کہ اس بات کو ایکسکلوسیولی بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ مردے کو زندہ کر دے یا بے جان کو جاندار بنا دے، نہ وہ جادوگر ایسا کر سکے تھے اور نہ سامری ایسا کر پائے، بلکہ اس نے بنایا تھا ایک جسد، اور پھر دوسری آیتوں میں ہے کہ جبریل کے پیروں کی مٹی اٹھا کے اس میں ڈال دی، کہ اس نے دیکھا تھا کہ جبرائیل جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے مٹی متحرک ہو گئی، یعنی اس مٹی میں جان پڑ گئی، کیونکہ جبرائیل روح ہے، تو اس مٹی کا کچھ حصہ اس نے محفوظ کر لیا تھا، وہ اٹھا کے اس نے وہ بچڑے میں ڈال دی، جس کی وجہ سے اس میں کچھ ایک آواز نکل گئی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک جسد بنایا جس کے لیے ایک آواز تھی، اور ان سے کہا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، جیسے موسیٰ بھول گئے اس کے بارے میں بتانا، یعنی موسیٰ جو ہیں وہ تو چلے گئے خدا کے پاس تو آئے تھے، اس خدا کے بارے میں بتانا بھول گئے. افلا یرون ان یرجع الیہم قولا، کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ جس بچڑے کو معبود کے طور پر قبول کرتے ہیں یہ ان کی بات کو لوٹاتا نہیں ہے، یعنی جو کچھ یہ اس کو کہتے ہیں اس کا جواب اس سے نہیں پاتے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ یہ ان کے ضرر اور نفع کا کوئی اختیار ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کے آنے سے پہلے ہارون ان سے کہہ چکے تھے، یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم اس بچڑے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. ان ربکم الرحمن، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی، تم سامری کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ میری اتباع کرو. واطیعوا امری، اور میرے امر کی اطاعت کرو. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کے پاس اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں. اعتکاف کر کے بیٹھنا یعنی جو لگ کے بیٹھتے ہیں نا، تم ہلنا ہی نہیں آتے اعتکاف میں، اب وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتے اس جگہ سے، مطلب ایک جگہ جم کے بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہاں عاکف بنے بیٹھے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ لوٹ کے ہماری طرف نہیں آ جاتے. اب میں زیادہ زحمت نہیں لینا چاہ رہا، بس یہاں پر دو مختلف گروہ اور سامنے آتے ہیں، دو مختلف کیٹیگریز. ایک کیٹیگری ان انسان کی ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں، معجزات کو دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے بلکہ ان ساری چیزوں کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے سامنے ایسا کچھ رکھ دیا جاتا ہے تو ان میں اتنی صلاحیت اور قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس فتنے اور اس سازش سے بچا سکیں، اگرچہ یہ اسی امت کا حصہ ہے. اور ان پر عذاب اس طریقے سے نہ آنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے شاید حماقت، ان کے اندر حماقت کی جو چیز تھی اس کا عنصر زیادہ تھا بنسبت شرک اور گمراہی، بنسبت شرک کو قبول کرنے کے اعتبار سے. تو عوام الناس کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کی عقل میں قوت نہیں ہوتی، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پر رسم و رواج کے عنوان سے ان کے سامنے کچھ بنا کے پیش کیا جائے، اور وہ اسی کو دین سمجھ کر، اسی کو خدا سمجھ کر، اسی کو خدا کی چیز سمجھ کر اس سے ڈر کے بیٹھے جاتے ہیں. اور آخری جو ماڈل ہے وہ سامری کا ماڈل ہے، کہ سامری اور قارون یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد تھے اور دونوں مومن تھے، دونوں مومن تھے. لیکن اس کے بعد جب دونوں کو موقع ملا تو دونوں نے جتنا زیادہ ایکسپلوئٹ کر سکتے تھے سچویشن کو اس کو ایکسپلوئٹ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے عوام کا جو بیوقوف طبقہ ہے یعنی کم عقل طبقہ ہے اس کو اپنا رکھا ہے. تو میں اس کی مزید وضاحت کی جا سکتا، باقی آپ کی اللہ کے لیے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اسی سے ہم اندازہ کر لیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا پار کر کے آیا ہے، دریا پار کر کے آیا ہے، تو باقی تو جتنے تھے وہ سب غرق ہو گئے. تو اب یہ چھ
کے پیروں کا مشاہدہ بھی کر رہے
ہیں. اب یہ چھ مختلف کیٹیگریز میں دوہرا دوں. سب سے پہلے کیٹیگری خود وہ نبی ہے، وہ پیغمبر کہ جو خدا سے بلا فصل متصل ہے. دوسرے درجے پر نبی کا وصی کہ جو نبی سے بلا فصل وابستہ ہے اور نبی کے ذریعے سے خدا سے وابستہ ہے، وہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس مقام پر، کیونکہ آگے چل کے خدا نے ہارون اور موسیٰ دونوں کے لیے کہا کہ ان قزنا لے کر منزل محسنین، دونوں کو ساتھ قبول کیا. تیسرے مرحلے پر وہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی ولایت کو قبول کر دیا، حاکم ظالم کہ جو کسی بھی اعتبار سے خدا کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہے اور لوگوں پر ظلم سے اور ان کو اپنا غلام بنانے سے باز آنے والا نہیں. چوتھے نمبر پر وہ افراد کہ جو حق کی فہم اور شناخت رکھتے ہیں لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پر حق مکمل طور سے واضح نہیں ہوتا، لیکن جب بھی حق ان پر کھل جاتا ہے تو وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اس کی اتباع کرتے ہیں، چاہے اب رستے میں کچھ بھی ہے، اور ان لوگوں کا اجر یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ واللہ خیر الوارثین۔ یہ عام افراد کی بات، یہ اس مخصوص گروہ کی بات نہیں ہے، نبی اور امام اور ولی۔ پانچویں نمبر پر عوام الناس، کہ جو اپنی معرفت کو اپنی عقل کے ڈیولپمنٹ پر بالکل توجہ نہیں دیتے، ان کے سامنے کوئی بھی ایکسپلوئٹ کرنے والا کچھ بھی سجا کر لے آئے دین کے نام پر، وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، اور اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، نبی کے قول کے مطابق ہے نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ پانچویں نمبر پہ یہ، اور چھٹے نمبر پر وہ لوگ کہ جو بظاہر مومنین کی حیثیت سے معاشرے میں شامل ہیں، صاحبان عقل ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انہیں سادہ لو افراد کو بے وقوف بنا کر گمراہ کر کے اپنی دکان چمکانے کا موقع ملے، وہ اس موقع کو ہاتھ سے نکالے۔ سوائے چھ گروہوں کو اگر آپ بلائے کے اصلی معنی اور تصور کو سمجھتے ہیں تو یہ چھ کے چھ افراد آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو حقیقتاً ولایت ولایت خدا ہے، ولایت پیغمبر ہے، ولایت وسیع پیغمبر ہے، جس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے۔ تینوں ولایتیں طول میں ہیں، اگر اس ولایت سے ہم وابستہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا حق ہے، حق کیا ہے کہ اس کو سمجھیں، سمجھ کے عمل کریں، اپنی فکر و فہم کو اس کے اعتبار سے ڈیولپ کریں، تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم اور نجات کی راہ بن جاتی ہے، ورنہ یہ ولایت تاغوت کے زیر اثر انسان چلا جاتا ہے، یا وہ گمراہ کرنے والا انسان کو اچک لیتا ہے کہ جو آپ کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے ایسے احمق اور لاعلم لوگ ملیں تاکہ میں ان کے ذریعے سے اپنے کاروبار چلاؤں۔ السلام علیکم۔